السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ 25ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. 25ویں پارے میں 4 صورتیں مکمل طور پر شامل ہیں اور ایک سورت کا بڑا چھوٹا سا حصہ شامل ہے. سورہ حمیم سجدہ کی کل 54 آیات ہیں، ان میں سے 46 24ویں پارے میں ہیں اور صرف 8 آیات ہیں جو 25ویں پارے میں ہیں. پھر اس کے بعد سورۃ الشورا، سورہ زخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ، یہ 4 صورتیں مکمل یہ 25ویں پارے میں ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ حمیم سجدہ کی 8 آیات، پہلے ان کے مضامین کا خلاصہ آئے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سورۃ الشورا شروع ہوگی. سورہ حمیم سجدہ کی آیات 47-48، ان دو آیات کا موضوع ہے شرک کرنے کا حسرتناک انجام. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کا علم جانتا ہے. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس پھل کے گوشے سے کیا نکلے گا اور کس مادہ نے کیا حمل اٹھا رکھا ہے اور وہ کیا جنم دے گی، سب اللہ کے علم میں ہے. روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ میرے شرکا جن کو تم نے میرے ساتھ شریک کر رکھا تھا. اس وقت مشرکین انتہائی بے بسی کے ساتھ کہیں گے کہ آج ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اللہ آپ کے ساتھ شریک کرتے تھے، گویا جھوٹ بولیں گے. اور اس وقت انہیں کوئی بھی اپنا مددگار نظر نہیں آئے گا اور وہ جان لیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم و دائم فرمائے. آیات 49-51، ان تین آیات کا موضوع ہے اکثر انسان ناشکرے اور بے صبرے. ان آیات میں نقشہ کھینچا گیا کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے اسے کوئی تکلیف دے دیتا ہے تو انتہائی مایوس ہو کر اللہ سے شکوہ شکایت کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دور کر دے اور اپنی نعمت نچھاور فرمائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ حاضر لی، یہ تو میرا حق تھا اور میں نے یوں محنت کی، میں نے یوں بھاگ دوڑ کی، میں اس سے ملا اور میں نے یوں کیا اور اس سے جو ہے یہ میری اپنی صلاحیت، میری اپنی منصوبہ بندی، میری اپنی پوری کی پوری پلاننگ، اس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے نعمت ملی ہے تو اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے خوب نوازے گا. جو یہاں مشکلات میں ہے وہ قیامت کے دن بھی پریشان ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہے. اور مجھے اگر یہاں پر کوئی نعمت ملی ہوئی ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ کسی کو اگر اللہ نے تکلیف دی ہے تو یہ نہیں کہ اللہ اسے ناراض ہے، اس کا صبر کا امتحان ہے. اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت دی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسے بہت خوش ہے، یہ اس کے شکر کا امتحان ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ آزمائش اور تکلیف آ ہی جائے تو اللہ اس پہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح طور پر استوار رکھ سکیں. نہ ہم خوشی کے موقع پر اترانے لگیں، اللہ کو بھول جائیں، اس خوشی کو اپنی محنت، اپنی ذہانت، اپنی منصوبہ بندی کا نتیجہ سمجھیں، اور نہ ہی ہم مشکلات میں، تکالیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کریں. خزاں ہو کے بہار، لا الہ الا اللہ، ہر وقت ہمارا اللہ سے تعلق وہ ہمیشہ صبر کا یا شکر کا رہے. اللہ تعالی ہمیں آخری دم تک اسی روش پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 52-54، ان تین آیات میں موضوع یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید کلام برحق ہے. چیلنج بار بار دیا گیا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو مقابلے میں اس جیسا کلام پیش کر سکے، لیکن یہ ہے کہ کوئی پیش نہیں کر سکا. صرف قرآن مجید کیوں نہ سمجھیے کہ اس کی ادبیت اور اس کے الفاظ ایسے ہیں جس کا مقابلہ شاعر نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ادبیت کے ساتھ اور حسن الفاظ کے ساتھ مفہوم کی ایسی گہرائی تھی، حکمت کے ایسے نموتی تھے کہ اس پائے کا کلام کسی کے لیے لانا ممکن نہیں تھا. اس سب کے باوجود اگر کوئی پھر بھی قرآن پر ایمان نہیں لا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا ہٹ دھرمی پر ضد پر اترا ہوا ہے. مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عنقریب تمہیں کائنات میں بھی اور خود تمہارے اندر بھی ایسی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ تم پہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بالکل برق. جو حقائق قرآن مجید نے ہمیں 1400 سال بیتے بتائے تھے، آج بڑی جستجو بڑی تحقیق کے بعد ہماری سائنس وہاں تک پہنچتی ہے اور پھر معلوم ہوتا ہے قرآن نے تو یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی. دی قرآن، دی بائبل اینڈ دی سائنس، ڈاکٹر موریس بکائی کی کتاب، اس میں انہوں نے کئی حوالے دیے ہیں سائنس کے مختلف شعبوں کے کہ آج ہم جا کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں. قرآن میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی، قرآن نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کل فی فلک یسبحون، کائنات میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے. ورنہ انسان پہلے سمجھتا تھا کہ بڑی ایک بچکانہ سی سوچ تھی کہ زمین ساکت ہے، سورج حرکت کر رہا ہے. پھر کچھ عرصے بعد نتیجہ معلوم ہوا کہ نہیں نہیں، سورج تو بہت بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، سورج کھڑا ہے، زمین حرکت کر رہی ہے. لیکن اب ہماری تحقیق یہ ہے کہ نہیں، کلن فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے. اسی طرح سے انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل جس طرح سے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، حیران ہوتے ہیں اس شعبے کے ماہرین کہ کس طرح سے بالکل صحیح صحیح کہ نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور پھر ہڈیاں، پھر گوشت کا چڑھنا. سورہ حج میں، سورہ مومنون میں فرمایا کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی، تمہارے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ تم جان لو گے انہ الحق، یہ قرآن ہی کتاب برق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کائنات ہے یہ اللہ کا عمل ہے، اور جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے عمل، اللہ کے قول اور اللہ کے عمل میں تضاد ہو؟ ان کے درمیان تضاد ہو ہی نہیں سکتا. اسی قرآن نے خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا. تو جہاں قرآن کی خبریں دنیا میں سچ ثابت ہو رہی ہیں، قرآن کی یہ خبر بھی لازماً سچ ثابت ہوگی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس روز ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اس حساب کتاب میں سرخرو فرمائے. اب اس کے بعد سورہ شورا ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرو، اس بارے میں کوئی اختلاف نہ کرو، اس بارے میں تم بالکل متحد ہو جاؤ. یہ تمہارا مشترکہ مشن، تمہارا مشترکہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کا دین، اللہ کا نظام غالب و نافذ کرنا ہے. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے. آیات 1-9 میں بڑی جلالی تمہید ہے، عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے. آیات 10-26 میں غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کی تاکید ہے. آیات 27 تا 35 میں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں اور قدرتیں بیان کی گئی. آیات 36 تا 43 میں غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے نو اوصاف کا بیان. آیات 44 تا 48 میں غلبہ دین کی جد و جہد سے گریز کرنے والوں کا انجام ذکر ہوا. اور آیات 49 تا 53 میں پھر عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے، یعنی اول و آخر عظمت باری تعالیٰ ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. اب آیات 1 تا 6 عظمت باری تعالیٰ کا بیان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ آپ پر قرآن مجید اس ہستی نے وحی کیا ہے جو بڑی زبردست ہے، بڑی حکمت والی ہے. کائنات کی ہر شے اس کے اختیار میں ہے اور اس کی ذات انتہائی بلند و بالا اور بے مثال عظمتوں کی حامل ہے. جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان انتہائی غضبناک ہو کر غصے سے لرستے ہیں اور وہ پھٹ پڑنے کو ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد بھی کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے، انہیں مہلت دے، انہیں بخش دے، انہیں بخش دے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور آسمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ نہ پھٹے، ورنہ انسانوں کے شرک کی وجہ سے اس کائنات میں سورہ مریم میں آتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ پڑنے کو تیار ہوتے ہیں، زمین شک ہونے کو تیار ہوتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہوتے ہیں. یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کائنات میں ایک امن ہے، سکون ہے، اور ہر چیز اپنے غیظ و غضب کے باوجود وہ اس کے اظہار سے رکی ہوئی ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں، عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے کیے کی سزا دے دے گا اگر وہ باز نہ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ انہیں سمجھاتے رہیے، توحید کی دعوت دیتے رہیے، شرک سے انہیں روکتے رہیے، آپ کا کام انہیں صرف سمجھانا ہے. کسی سے بات کو منوانا، کسی کو رائے راست پر لانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پہنچاتے رہیے. آیات 7-9 اس میں ذرا مزید وضاحت سے بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے پہنچانا اور پھر اللہ کے ذمہ حساب لینا. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف زبان عربی میں یہ کلام نازل کیا، ایسی زبان جو پوری دنیا کی سب سے زیادہ فصیح زبان ہے اور جو قیامت تک زندہ رہے گی، قیامت تک اس کو سیکھ کر لوگ قرآن کو سمجھ سکیں گے. یہ قرآن ہم نے آپ پر کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ خاص طور پر اہل مکہ جو کہ پورے عرب کا مرکز تھا، آپ مکے والوں کو اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کریں. ایک دن آئے گا مرنے کے بعد اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ان کو بھی خبردار کریں جو مکے کے گرد ہیں. بعض اوقات ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کی تبلیغ تو بڑے محدود علاقے میں تھی، مکہ یا اس کے گرد. حقیقت یہ ہے کہ مکہ پوری زمین کا مرکز ہے، ہم سب کا مرکز ہے، ہمارا قبلہ وہیں پر ہے. تو گویا اس سے مراد یہ ہے کہ خاص طور پر مکے والوں کو، لیکن اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پورے عالم کے اندر اس کی تبلیغ کریں، پورے گلوب پہ اس کی تبلیغ کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود جہاں تک ممکن تھا مکے والوں کو بھی تبلیغ کی، مکہ سے باہر بھی تبلیغ کا دائرہ بڑھایا، تبوک تک آپ چلے گئے، اور آخری خطبہ حجت الوداع میں یہ ذمہ داری ہمارے اوپر لگا کر چلے گئے کہ شاید اب میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، دوبارہ اس طرح سے ملاقات نہ ہو. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے اب اس تک پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے اکثر کی قبریں وہ حجاز میں نہیں ہیں، وہ پھر نکل کھڑے ہوئے اللہ کی راہ میں، اور کہاں سے کہاں تک انہوں نے اپنی زندگیوں میں ہی اللہ کا دین پہنچایا، اور پھر بعد میں تابعین اور تبع تابعین، اور یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے میں قرآن کا پیغام پہنچا. مزید فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرے کہ قیامت کے دن آئے گا، اور اس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ دنیا میں جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اور قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس کے برعکس جو ظالم لوگ ہیں، قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی ان کی شفاعت کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، اور وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرے گا اس کے سامنے سب کو اپنی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، اور ہر انسان کے انجام کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ تم آج اللہ کو بڑا سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ بڑا ہے اور بالآخر تمہیں اس کی عدالت میں پیش ہو کے جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جو ظالم ہیں وہ اپنے کیے کی سزا وہاں پر پائیں گے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی نے اہل مکہ کو بھی دیا، مکہ کے اطراف میں بھی دیا، اور اس کے بعد یہ پیغام امت کو اب تمام نو انسانی تک پہنچانا ہے۔ آیات 10-12 میں حکم دیا گیا کہ اللہ ہی کو حاکم تسلیم کرو، وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز کے بارے میں بھی تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو اس کا فیصلہ اللہ سے کرواؤ۔ کیوں؟ اب اس کی وجوہات اللہ نے ان آیات میں بیان کی ہیں کہ نمبر ایک، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پالنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب سب کچھ وہ ہے تو پھر کس کی مرضی چلنی چاہیے، کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ نمبر دو، مشکلات میں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب اللہ کا سہارا ہوتا ہے تو مشکلات ہمیں پریشان نہیں کرتی۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ انسان کے لیے کتنے بڑی چین کی بات ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے کہ میں جس سے فریاد کر سکتا ہوں، جس سے مدد مانگ سکتا ہوں، کوئی ہے جو میری فریاد کو سن رہا ہے، میری مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی کہ جو مشکلات میں ہمارے لیے سہارا ہے، تو پھر فیصلہ کس کا ماننا چاہیے؟ اسی کا۔ نمبر تین، آسمان اور زمین کا خالق بھی وہی ہے، لہذا ان سب پر اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ زمین اللہ کی ہے، اس پہ اللہ کا حکم جاری ہونا چاہیے۔ اللہ ہی نے ہماری تسکین کے لیے ہمارے جوڑے بنائے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں کئی قسم کے فائدے پہنچانے کے لیے چوپایوں کے جوڑے بنائے۔ اللہ ہی نے ہمیں زمین کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے کئی خطوں میں پھیلا دیا۔ اللہ ہی سب سننے والا، سب دیکھنے والا ہے، اور فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثال کی مانند بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی مانند ہونا تو بہت دور کی بات ہے، الفاظ یہ ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثال کی مانند بھی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور نمبر آٹھ، آسمان اور زمین کے تمام خزانے ہیں، اللہ ہی کے اختیار، اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ نمبر نو، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے، کل اختیار اس کا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر ایک کی صورت، ہر ایک کی ضرورت اور ہر ایک کے حال سے واقف ہے، جانتا ہے کس کے لیے رزق کی فراوانی میں خیر ہے اور کس کے لیے محدود رزق میں ہی خیر ہے۔ زیادہ مل گیا تو یہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اور اگر اس کو کم مل گیا تو ناشکری کر کے کفر تک پہنچ جائے گا۔ اب اس تمہید کے بعد کہ اللہ ہی کو حاکم ماننا چاہیے، اب حکم آ گیا کہ اللہ کی حکومت کا نظام قائم کرو، اللہ کی حاکمیت کو بالفعل نافذ کرو۔ آیت نمبر 13 میں اقامت دین کا حکم ہے، انقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں اختلاف کر کے جدا جدا مت ہو جاؤ۔ اور بڑی خوشخبری دی گئی کہ یہ عظیم مشن تھا اقامت دین کا، جو اللہ نے سب سے پہلے سپرد کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، پھر اسی کی وصیت اللہ نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، پھر اللہ نے اسی کی تاکید کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی تلقین کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر آخر میں اللہ نے یہی مشن دیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ شرع لکم من الدین، اب تمہارے لیے بھی ہے مسلمانوں دین کے حوالے سے وہی بات طے کی جا رہی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو مشن اس سے پہلے انبیاء کا تھا، وہ مشن اب اس امت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ آپ جس اقامت دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت مشرکین کو بہت ناگوار ہے۔ مشرکین چاہے وہ سیاسی ہوں، ابو جہل جیسے کہ جو اپنی حکمرانی قائم کر کے لوٹ مار کرنے والے ہوں، اور چاہے وہ مشرکین ہوں مذہبی، پنڈت ہوں اور دنیا دار قسم کے پیر ہوں، پروہت ہوں، پجاری ہوں، جو خود ساختہ معبودوں کے تصورات دیکھ کر لوگوں سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کرتے ہیں، ان دونوں کو اقامت دین قبول نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کی لوٹ مار کا سلسلہ بند ہو جائے گا، دنیا میں عدل ہوگا، کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی وہم اور کوئی پیر پرستی اور کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، ان دونوں پہ بہت بھاری ہے۔ لہذا وہ دونوں اس اقامت دین کی جد و جہد کی بھرپور مخالفت کریں گے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کام آگے بڑھے۔ لیکن گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے گا جس کے دل میں حق کی سچی تڑپ ہے. جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کی ایک زندہ مثال ہے. حق کی تڑپ تھی اور کتنے اعلی عیاشی کے مواقع چھوڑ کر گھر سے نکلے ہیں. ورنہ اگر ایران میں ہوتے تو گدی ان کے لیے تیار تھی کہانت کی, اور پیری کی, اپنے باپ کے بعد بہت بڑے پجاری بنتے, بادشاہ بھی آ کے نذرانے پیش کرتا, پیر چومتا, اور عوام بھی آ کر سامنے ہاتھ جوڑتے. عیاشیاں تھیں, لیکن وہ سب کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکلے ہیں, اور کہاں کہاں کی ٹھوکرے کھا کر یہاں تک کہ غلام بنا لیے گئے, مدینہ پہنچے ہیں, اللہ نے قبول کر لیا. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ کر اہل حق میں شامل کر کے اس مشن کو تقویت دے گا. اس کی مثال حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول دعوت دیتے رہے, 6 سال تک کبھی توجہ ہی نہیں دی. اچانک ایک جذباتی واقعہ ہوا اور اسلام قبول کر لیا. گھر پر آئے تو کنیز نے بتایا کہ آج حضرت محمد کے ساتھ ابو جہل نے بہت زیادتی کی, کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ بچپن میں یہ کھیلے تھے اور ان کے دودھ شریک بھائی بھی تھے, لہذا بہت غصہ آیا. ابو جہل کے پاس گئے, جا کے اس کے سر پہ کمان ماری اور کہا کہ میں بھی محمد کی دعوت پر ایمان لاتا ہوں. بعد میں گھر آ کے سوچا کہ محمد کی دعوت ہے کیا, یہ میں کیا دعویٰ کر کے آ گیا ہوں. اب اللہ کے رسول کے پاس گئے, جا کر پوچھا کہ آپ کی دعوت ہے کیا, بتایا یہ دعوت ہے, کہا کہ میں قبول کرتا ہوں. اس کے بعد پھر اپنے ساری دلچسپیاں چھوڑ دی, ورنہ بڑا شوق تھا سیر اور شکار کا, ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ 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 ساتھ, اور یہاں تک کہ احد میں شہید ہوئے اور جو ہے وہ اسد اللہ کہلائے, اللہ کے شیر کہلائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ کیا ہے, ضد اور تکبر. اہل کتاب قرآن پاک بار بار کہتے ہیں حضرت محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ وہ مخالفت کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا ہے. صرف تکبر کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے ان کو حسد ہے کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آئے, بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے, اور کیوں ہم سے مذہبی سیادت اور چودراہٹ چھین لی گئی ہے. اگر ہم نے محمد کو نبی مان لیا تو ہمارے پاس اب نہ کوئی فیصلے کرانے کے لیے آئے گا, نہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا, نہ نذرانے میں ملیں گے, نہ تحفے طائف ملیں گے. تو لہٰذا اپنی چودراہٹ اور اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے مخالفت کی. نقصان اس کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, جو لوگ ان کے بعد وارث بنے کتاب کے, وہ کتاب کے بارے میں شک میں پڑ گئے کہ یہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں اور یہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں, مسلمان بھی اور اہل کتاب بھی, دونوں اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں مخالفت, آپس میں یہ جھگڑا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ کتابوں میں ہے, کچھ کتاب گڑبڑ نبیوں کی تعلیمات میں ہے معاذ اللہ. تو ان کو نبیوں کے حوالے سے, کتابوں کے حوالے سے شکوک و شبہات لاحق ہو گئے. تو یہ جب دیندار طبقہ, اہل کتاب طبقہ اگر حق کے مخالفت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کئی لوگوں کے یقین کو متزلزل کر دیتا ہے. اس کو شاید آج آپ کے دور میں آپ مثال سے سمجھیں گے کہ ایک عام آدمی ہے, اس کو نہیں پتا کہ کیا شریعت کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, فقہ کیا ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ آپس میں مسلک کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف زہر آلود تقریریں کرتے ہیں مذہبی لوگ, تو وہ بالکل دین سے متنفر ہو جاتا ہے. یہ بھی آیتیں سنا رہے ہیں, وہ بھی آیتیں سنا رہے ہیں, یہ بھی حدیثیں سنا رہے ہیں, یہ بھی حدیثیں سنا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ کس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, وہ دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کی روش سے محفوظ فرمائے. جو واقعتاً صحیح علماء ہیں ان کا ایک میں نے قول یہاں پہ لکھا ہے کہ کسی مسلک کو ترجیح دینے میں کوئی حرج نہیں. آپ اسٹڈی کریں اور آپ اگر محسوس کریں کہ فقہ شافعی بہتر ہے, فقہ مالکی بہتر ہے, فقہ سلفی بہتر ہے, آپ کسی مسلک کو ترجیح دے دیں, لیکن عوام میں مسلک کی تبلیغ کرنا یہ عوام کو توڑنے کے مترادف ہے. پہلے ہی عوام منتشر ہے اور آپ ثابت کریں کہ نہیں اہل حدیث غلط ہیں, حنفی غلط ہیں, فلاں غلط ہے, اور یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, اس سے ہم ایک انتشار پیدا کرتے ہیں. دعوت دینی چاہیے کہ دین پر عمل ہونا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, تم جس طرح چاہو نماز پڑھو, تمام طریقے نماز کے سنت سے ہی عکس شدہ ہے, کسی کا طریقہ اس نے خود سے نہیں بنایا. اتفاق ہے اس پر تمام کے تمام اہل سنت کا, تمام علماء کا, کہ عبادات میں قیاس نہیں چلتا. عبادات میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ قرآن یا حدیث سے وہ
جو ہے وہ اس کا ثبوت ہوتا ہے. لہذا بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ باندھنا تو حدیث سے ثابت ہے, اور یہاں پر ہاتھ باندھنا یہ شاید امام حنیفہ نے خود سے انہوں نے بنا لیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کسی نے عبادات میں کوئی چیز خود سے نہیں بنائی, نہ وہ بنا سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اختلاف ہے, کسی کے نزدیک اس رائے کو ترجیح حاصل ہے, کسی کے نزدیک اس حدیث کو, اس عمل کو ترجیح حاصل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک کے حوالے سے جھگڑا کرنے سے, اختلاف کرنے سے, انتشار امن پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے. آیت 15, اقامت دین کے مشن پر ڈٹے رہو. اس آیت میں اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ وستقم کما امرتا, مخالفت ہوتی ہے تو ہوتی رہے, لیکن جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس مشن میں ڈٹے رہیں. آپ لوگوں سے کہیں کہ میں قرآن پر ایمان لایا ہوں, اور قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے, اس قرآن کی تعلیمات کو نافذ کیا جائے. یہ قرآن میں اس لیے نہیں آیا کہ اس کو پڑھ کے ہم صرف ثواب لے لیں, اس لیے آیا تاکہ اس پر عمل ہو, تاکہ معاشرے سے ظلم زیادتی وہ ختم ہو اور معاشرے میں ایک عادلانہ نظام قائم ہو. مجھے حکم دیا گیا ہے لے عمر تو العادل بینکم, کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. پھر بھی اگر تم نہیں مان رہے تو پھر تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا, تمہارے اعمال بھی وہاں آ جائیں گے, ہمارے اعمال بھی آ جائیں گے, اور وہاں فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر تھا اور کون حق کا دشمن تھا. آج 16 میں فرمایا کہ اقامت دین کی جد و جہد سے گریز کے لیے کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. فرمایا کہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داہزۃ عند ربہم, جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے حوالے سے کوئی حجت پیش کرتے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں, حجتہم داہزۃ عند ربہم, ان کی ساری کی ساری حجت, ان کے سارے کے سارے بہانے اللہ کے نزدیک باطل ہیں. کیوں؟ من بعد ما استجیب لہ, اس لیے کہ ان کے سامنے کچھ لوگوں نے اللہ کی پکار پہ لبیک کہہ دیا ہے. تمہاری طرح کے انسان ہیں, ان کے پاس بھی 24 ہی گھنٹے ہیں, ان کے ساتھ بھی مسائل لگے ہوئے ہیں, گھر کے مسئلے ہیں, بیوی بچوں کے مسئلے ہیں, بشری کمزوریاں ہیں, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی پکار پہ لبیک کہہ کر اقامت دین کے لیے مال بھی لگا رہے ہیں, جان بھی لگا رہے ہیں. جب وہ لگا سکتے تم کیوں نہیں لگا سکتے؟ تو والذین یحاجون فی اللہ, جو لوگ اللہ کے حکم کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں, من بعد ما استجیب لہ, اس کے بعد کہ اللہ کے حکم پر لبیک کہی جا چکی ہے, ان کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں, کچھ لوگ اس مشن کے لیے مال اور جان کی قربانیاں دے رہے ہیں. حجتہم داہزۃ عند ربہم, ان کی ساری حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے. ولہم عذاب شدید, اور ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے بہانوں سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں انبیاء اور صحابہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 17-18 میں فرمایا کہ نزول کتاب اور نزول شریعت کا مقصد, اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ نے حق کے ساتھ کتاب بھی اتاری ہے اور میزان بھی اتاری ہے. میزان سے مراد کیا ہے؟ ترازو. ترازو کس چیز کی علامت ہے؟ عدل کی. اس سے مراد مفسرین لیے شریعت, کہ شریعت میں عدل ہے, شریعت میں ہر ایک کے حقوق کی ضمانت ہے. صرف شریعت ہی سے معاشرے میں ظلم ختم ہو سکتا ہے, عدل آ سکتا ہے. تو اللہ نے یہ عادلانہ شریعت کیوں دی ہے؟ اس لیے تاکہ پڑھ کر نیکیاں لیتے رہیں, یا مرحومین کو اصال ثواب کرتے رہیں, یا رمضان میں اس کو سن کر اور 27ویں شب کو پھر شیرنی تقسیم ہو جائے, یہ اس کا مقصد نہیں. بلا شبہ ان کے پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا, اور ان کے پڑھنے سے اصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ وہ پڑھنا تنہائی میں ہو, اس کے لیے اجتماعی محفلیں نہ قائم کی جائیں. لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, ان کو نافذ کیا جائے, وہ میزان نصب کی جائے, وہ عدل نصب کیا جائے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ اگر نہیں مانتے عنقریب قیامت قائم ہوگی, اور اس میں اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ تمہیں جو علم دیا گیا تھا اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. اگر شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو اللہ سے کہہ سکیں گے کہ اللہ جہاں تک اختیار تھا وہاں تک عمل کر رہے تھے, جہاں اختیار نہیں تھا وہاں پر عمل کرانے کے لیے مال اور جان سے جد و جہد کر رہے تھے. فرمایا یہی وجہ ہے کہ قیامت کے احساس سے واقعی جو اللہ والے وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں حساب کتاب میں کیا ہوگا, اور گمراہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے حوالے سے جلدی کر رہے ہیں, اللہ کے رسول سے مطالبے کر رہے ہیں کہ قیامت جلدی لے آئیے, فرمایا ان قریب قیامت آ جائے گی, فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر تھا کون نہیں تھا. آیت نمبر 19 بڑی حوصلہ دینے والی آیت ہے. مضمون اس کا یہ کہ گھبراؤ نہیں, اللہ مدد فرمائے گا. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, اللہ بندوں کے حال سے پوری طرح سے باخبر ہے اور وہ انہیں جیسے چاہتا رزق عطا فرماتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, زبردست ہے بڑی قوت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی گھبراؤ نہیں, بظاہر لگتا ہے کہ مخالفت ہوگی تو کیسے اقامت دین کا مشن آگے بڑھے گا, مال اور جان کی قربانی ہم کیسے اللہ کی راہ میں دیں گے, ان کا تصور کر کے ہی انسان کے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. فرمایا ہمت کرو, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا جہاں سے تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے. آیت 20 کا مضمون یہ ہے کہ فیصلہ کر لو, طلبگار کس کے ہو, دنیا کے ہو یا آخرت کے ہو. یہ آیت اس آیت میں دنیا داروں کے لیے لرزا دینے والا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ, جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے, اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا اجر دیں گے. اور ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا, جو دنیا ہی کے مزوں کا, یہیں کی آسائشوں کا, یہیں کی لذتوں کا طلبگار ہے ہم اسے دے دیں گے اس میں سے. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, آخرت میں محروم رہے گا. اللہ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. آیت 21 تا 23 میں سوال پوچھا گیا کہ کیا خود ساختہ معبودوں نے بھی کوئی شریعت دی ہے. ام شرع لہم من الدین ما لم یعظم به اللہ, فرمایا کہ ان لوگوں کا تعلق اپنے خود ساختہ معبودوں سے بڑا خود غرضانہ ہے, اللہ کے سوا کسی معبود نے شریعت دی نہیں کہ جو عمل کرنا پڑے, تو ان کے ساتھ تعلق کیوں ہے کہ ہم دنیا میں جو مرضی کرتے رہے لیکن ان کے نام کی نظر و نیاز کریں تو یہ ہماری مشکلات آسان کر دیں, یہ مشکل کشا ہمارے لیے بن جائیں. اے مولا علی, اے شیر خدا, میری کشتی پار اتار دینا, پار لگا دینا. معاذ اللہ, علی مولا مشکل کشا کی اس طرح بھی ہمارے یہاں کہ یہ اللہ کے بندے دنیا میں بھی ہماری مشکلیں آسان کریں اور قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کر کے ہمیں اللہ کے ہم بخشوا کے لے جائیں. یعنی ہم عیاشیاں کرتے رہیں اور ہر طرح کی نافرمانیاں کرتے رہیں, مزے کرتے رہیں, اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمارا مسئلہ حل کریں اور آخرت میں بھی ہمارا مسئلہ حل کریں. اللہ تعالیٰ کو اگر معبود حقیقی مانا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ معاملہ اس طرح کا نہیں ہوگا. اللہ نے شریعت دی ہے, لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں سنے تو تمہیں بھی اللہ کی سننی ہوگی, تمہیں بھی اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے پابندی کی زندگی بسر کرنی ہوگی. تو فرمایا کہ جو لوگ خود ساختہ معبود گھڑ کر شرک کر رہے ہیں ان کو عنقریب ایسا عذاب ملے گا کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے. ہاں, جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اور دین پر عمل کے لیے, دین کے نفاذ کے لیے مال و جان کی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جہاں ان کے لیے ہر خواہش کی تسکین ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی انہی آیات میں کہ اہل مکہ کو صاف صاف بتا دیں کہ میں جو بھی تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں میرا اس میں کوئی اپنی غرض نہیں, کوئی میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا, یہ قرابت داری کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے میری اولین ذمہ داری ہے کہ میں تم تک دین کی بات پہنچاؤں, اس لیے کہ تم میرے قرابت دار ہو, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین, جو میری دعوت قبول کر لے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کئی گنا اجر عطا فرمائے گا. اللہ بہت بخشنے والا اور بہترین قدردان ہے. آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے یہ کلام محمد نے خود سے بنا لیا ہے, معاذ اللہ, انہوں نے خود سے گڑھ لیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو کہ نہیں مانتے. مشرکین مانتے تھے, کہتے تھے کہ ہاں بڑا معبود اللہ ہے اور چھوٹے معبود ہمارے دوسرے ہیں. آج کے دور میں بڑے جی کا گاڈ تو اللہ ہے اور باقی چھوٹے جی سے گاڈ بھی ہے, گوڈیسز بھی ہیں. تو تم جس اللہ کو بڑا معبود مانتے ہو تمہیں اس کی بے مثال قدرت, بے انتہا قوت پر ایمان ہے کہ نہیں. اگر اس اللہ کے ساتھ کوئی شخص اپنا کلام منسوب کر دے, کلام خود گھڑے اور کہے کہ اللہ کا کلام ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ سے سزا نہیں دے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا اور اسے اس قسم کی دسارت کرنے سے محروم کر دے گا. اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ثابت کرے گا, باطل کا باطل ہونا ثابت کرے گا. اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے روک دیتا اور وہ قرآن کی تبلیغ نہ کر سکتے. لیکن نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ اللہ کے اذن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہی سے لوگوں تک قرآن کی تبلیغ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے. آیات 25-26 میں مضمون یہ ہے کہ دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اللہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے اور انہیں ان کی ہر نیکی کا ضرور اجر عطا فرمائے گا. البتہ فرمایا کہ دعائیں انہیں کی قبول کرتا ہے, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, دعائیں انہیں کی قبول کرتا ہے جو ایمان لائے, اچھے عمل کر رہے ہیں, جو اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں, اللہ بھی ان کی حاجات پوری کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے احکامات توڑ رہے ہوں ان کی دعائیں قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے. فرمایا کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے. آیات 27-29 میں اللہ کی پھر نعمت اور قدرتوں کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہ تمام انسانوں کی ضروریات اور ان کے ظرف اور ان کے حال سے واقف ہے, اور ہر ایک کو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے, نعمتیں پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے پانی کے کیسے کیسے ذخیرے جمع کر دیتا ہے کہ تم جن سے سارا سال استفادہ کرتے رہتے ہو, اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق کے کیسے کیسے خزانے نکالتا ہے کہ جو اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا واقعی خیر خواہ ہے, وہی کل حمد اور کل شکر کے لائق ہے. جب رازق وہ ہے تو پھر اسی کی اطاعت ہونی چاہیے اور اسی کے احکامات کا نفاذ ہمارا مقصد, ہمارا مشن ہونا چاہیے. مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں, اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو پھیلا رکھا ہے. یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جو بتاتی ہے کہ آسمانوں میں بھی جاندار ہیں. ایک جاندار تو فرشتے ہیں, وہ تو ہیں ہی, لیکن لفظ دابا آیا ہے, اور دابا کا اطلاق یہ فرشتوں پر نہیں ہوتا, یہ ایسے جانور پر ہوتا ہے, ایسے جاندار پر ہوتا ہے جو کہ مادی رزق کھاتا ہو. وما من دابت الا علی اللہ رزقها. تو فرمایا کہ اس طرح کے جاندار آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں. اب اس کی کیا صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمارے لیے فی الحال یہ آیات متشابہات میں سے. فرمایا کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین میں اپنی مخلوقات پھیلا دی ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان سب کو دوبارہ جمع کر لے گا تاکہ حساب کتاب ہو سکے. آیات 30-31 میں بہت اہم مضمون ہے. فرمایا کہ آفات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تم پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. ویعفو عن کثیر, بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کرتا رہتا, ان پہ تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہی نہیں, ہر گناہ پہ پکڑ کرے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے. اور فرمایا وما انتم بموجزین فی الارض, تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. تم یہ نہیں کہہ سکتے نذیر ناجی صاحب کی طرح کہ دیکھو جاپانیوں نے اپنے آپ کو زلزلوں سے محفوظ کر لیا, ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی کہ ان کے ہاں زلزلے آتے ہیں, مکان اس طرح کے ہیں کہ جھول جاتے ہیں لیکن تباہ نہیں ہوتے. اللہ نے پچھلے دنوں وہ بھی دکھا دیا کس قدر زبردست تباہی جاپان کے اندر بھی آئی. تو تم اپنی حفاظتی تدابیر سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اس کی گناہ کی سزا کے طور پر اپنی آفات سے ہلاک کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 32-35 میں اللہ کی ایک اور نعمت کی طرف ذکر ہے, اور وہ ہے بحری جہاز, اللہ کی عظیم نشانی اور نعمت. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ اکثر و بیشتر یہ بحری جہاز یہ ہواؤں کے دوش پہ چلتے تھے. تو فرمایا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز جو پانی میں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے اور اللہ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہواؤں کو روک دے اور یہ جہاز پانی پر کھڑے رہے, تم کچھ بھی نہ کر سکو, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہواؤں کو بہت تیز کر دے اور اس کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ طوفان آئے, جہاز پانی کے اندر ڈوب جائے. تو اللہ تعالیٰ کی دونوں قدرتیں ہو سکتی ہیں, ہوا روک کر بھی تمہیں پریشان اللہ کر سکتا ہے اور ہوا کو تیز کر کے بھی تمہارے لیے ایک آفت پیدا کر سکتا ہے. تو بلا شبہ اس سب میں صبر کرنے والوں کے لیے, شکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اس کے بعد آیات 36-39 میں غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے نو اوصاف بیان ہوئے, کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے مال اور جان لگائے اور استقامت کے ساتھ لگاتا رہے, اس کو اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنی ہوں گی. نمبر ایک سب سے پہلی اور سب سے اہم، وہ دنیا کی عارضی اور کمتر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں. کہتے دنیا میں نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہماری ترجیح جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. والآخرت خیروں و ابقا، آخرت کی نعمتیں بہتر بھی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں. لیکن جو شخص دنیا کو بہت اہم سمجھتا ہے، اسے بار بار پھر رکاوٹ پیدا ہوگی اس جدوجہد میں اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اللہ تعالی ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو، وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت و کثرت کے وسائل سے مروب نہیں ہوتے، ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. مثال دیکھنی ہو تو افغانستان میں طالبان کو دیکھ لیں، کوئی وسائل کا کمپیریزن نہیں تھا، کہاں امریکہ اور کہاں نیٹو اور کہاں طالبان. لیکن یہ ہے کہ کیا ہوا نتیجہ، کیا نکلا 10 سال میں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امریکہ وہاں سے ذلیل ہو کر اور دفع ہو رہا ہے. نمبر تین، وہ بڑے بڑے گناہوں اور بیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے اور اسے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو، حرام سے بچو، فرائض پورے کرو، چھوٹے گناہ میں خود ہی معاف کر دوں گا. اور خاص طور پر حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بے حیائی کی ہر صورت سے بچو. تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے خوب مانجو، اپنے آپ کو خوب ماننے لگیں گے پھر ساری توجہ اپنے اوپر ہی ہو جائے گی اور پھر انسان بڑے بڑے فرائض سے غافل ہو جائے گا. تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بہائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. نمبر چار، وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ ان کیفیات میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں. کوئی بھی ان کا اقدام جوش میں نہیں ہوتا، جو بھی کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. جوش تو اتنا تھا کہ جی چاہتا تھا مکی دور میں کہ بتوں کو توڑ پھوڑ دیں، اور توڑ پھوڑ سکتے تھے، لیکن کیا ہوتا، مشرکین کو جواز مل جاتا، وہ یلغار کر کے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیتے، اسلام کا نام ہی مٹ جاتا، اور وہ ضد میں مزید اور زیادہ بت نصب کر دیتے. لیکن نہیں، اپنے اس غصے کو اندر ہی اندر دبا کر رکھا ہے. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا فتح مکہ کے موقع پر کہ پھر اپنے غصے کا اظہار کیا ہے اور بتوں کی گندگی سے اللہ کے گھر کو پاک کیا. نمبر پانچ، وہ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اللہ کا حکم ہے، بس اس کے بعد سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. نمبر چھ، وہ اللہ سے لو لگانے اور مدد مانگنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں. نمبر سات، وہ اپنے باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے سے طے کرتے ہیں. نمبر آٹھ، وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. نویں صفت ہے، جب ان پر زیادتی ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ بات شاید آپ کو عجیب سی لگے کہ وہ بدلہ لیتے ہیں برائی کا. ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ برائی کے جواب میں خاموش رہو یا برائی کا جواب اچھائی سے دو، لیکن اقامت دین کی جد و جہد کے دوران اب کیفیت بدل جاتی ہے، اب برائی کا بدلہ لینا ہے. تو فرمایا کہ وہ برائی کا بدلہ لیتے ہیں. اب یہ ایسی اہم صفت ہے کہ اگلی آیات میں اسی کی وضاحت ہے. آیات 40-43 کا موضوع یہ ہے کہ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں. اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ دعوت کے مرحلے میں برائی کا جواب اچھائی سے دو. اس اعلی اخلاق کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست ہو جائے گا. میں نے اس کو گالی دی، اس نے جواب میں مجھے دعا دی. میں نے تھپڑ مارا، اس نے پھر بھی مجھ سے اس نے اخلاق سے پیش آیا، تو اس کا دل نرم ہوگا، وہ تمہارا دوست بن جائے گا. لیکن بعض ابو جہل جیسے ایسے ہٹ درم ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اس قسم کے اخلاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ ایسے اعلی اخلاقی کردار سے متاثر نہیں ہوتے، ظلم و ستم جاری رکھتے ہیں. تو پھر اسلام میں چونکہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اسلام اگلا مرحلہ یہ بتاتا ہے کہ جب محسوس ہو کہ اب کچھ مخالفین ہٹ درمی پہ اتر آئے ہیں اور کوئی حسن اخلاق ان کے دل کو نرم نہیں کر رہا اور وہ معاشرے پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ برائی کا جواب ویسی برائی سے دو. وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلہا، برائی کا بدلہ بالکل ویسی برائی ہے. مزید ان آیات میں فرمایا کہ جو لوگ برائی کا بدلہ لیتے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں، اصل الزام اصل ملامت تو ان پر ہے. کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں، مجرموں کو معاف کر دینا گویا جرائم کی حوصلہ افزائی کرنا اور پورے معاشرے کے ساتھ زیادتی کرنا، بہتر یہ ہے کہ ایک مجرم کو سزا ملے، عبرتناک سزا ملے، تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں اور وہ پھر معاشرے میں فساد اور ظلم نہ کر سکیں۔ البتہ جب تک قوت نہیں ہے اس وقت تک حکم یہی ہے کہ معاف کرو، اور یہ معاف کرنا اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑی نیکی اور بڑا باعث اجر و ثواب ایک کام ہے۔ آیات 44-46 میں مضمون ہے کہ روز قیامت ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اللہ انہیں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، ان کے دلوں پہ مہر کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ جب وہ بدترین عذاب کو دیکھیں گے تو فریاد کریں گے، حل الا مرد من سبیل، کوئی ہے بھاگنے کی جگہ، کوئی ہے جائے پناہ، اور اس قدر ذلیل ہوں گے کہ سر نہیں اٹھا رہے ہوں گے۔ ینظرون من طرف خفی، وہ کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، شرمندگی کے مارے سر اوپر کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ اصل نقصان میں وہ بد نصیب گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے پورے خاندان کو بھی آخرت کی تیاری سے غافل رکھا اور دنیا داری میں لگائے رکھا۔ ایسے ظالموں کے لیے دائمی عذاب ہوگا، ان کے لیے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم اور زیادتی سے محفوظ فرمائے، اور شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کے لیے، ہر سطح پر اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 47-48 میں حکم ہے للکارنے کے انداز میں کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو۔ رب کی پکار اس صورت میں ایک ہی آئی ہے، جمع کے صیغے میں اللہ نے ایک ہی حکم دیا ہے سورہ شورا میں، اور وہ پکار کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس حوالے سے جدا جدا ہو کر آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ یہ تم سب کا مشترکہ مشن ہونا چاہیے کہ دین غالب کرنا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے پہلے اللہ کی پکار پہ لبیک کہو، اس سے پہلے پہلے ایات یوم اللہ مرد لہو من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو ٹلنا نہیں ہے، چاہے وہ تمہاری موت کا دن ہو وہ بھی اٹل ہے، یا یہ ہے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، یا قیامت کا دن آ جائے۔ اس روز انسان کے لیے کوئی بنا گاہ نہیں ہوگی اور کوئی اس کا عذر اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ اس سب کے باوجود اگر لوگ پھر بھی اس پکار پہ لبیک نہ کہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے قانون پر راضی رہیں، تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، ان علیک الا البلاغ، ان سے منوانا نہیں ہے۔ ان باغوں کی روش بڑی عجیب ہے، جب اللہ ان پر کوئی عنایت کرتا ہے تو وہ تکبر کرتے اتراتے ہیں کہ یہ ہم اسی لائق تھے کہ ہمیں یہ سب کچھ ملتا، اور جب اللہ ان کو ان کے جرائم کی سزا کے طور پر کوئی تکالیف دیتا ہے تو پھر اللہ سے شکوے کرتے ہیں، قصور اپنا ہوتا ہے، شکوے اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی موت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 49-50 میں فرمایا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال حاکم حقیقی، بادشاہ حقیقی تو اللہ ہے، وہ تو اس نے تمہارے امتحان کے لیے تھوڑے سے دائرے میں تمہیں ایک اختیار دے دیا ہے کہ تمہارا امتحان لے کے تم اس دائرے میں بھی اللہ کی حاکمیت قائم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ اصل حاکم تو اللہ ہے، اللہ جب چاہے تمہارا اختیار تم سے چھین لے۔ اب اللہ کے اختیار کے حوالے سے ایک مثال دی گئی، فرمایا اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد کے طور پہ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ کا اختیار ہے، بے شک اللہ ہی ہر تکلیف کو جاننے والا اور ہر تکلیف پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کے ہم اپنے دار اختیار میں تیری مرضی کو جاری و ساری کر سکیں، آمین۔ آیت 51 میں وضاحت کی گئی کہ اللہ انسان سے کیسے خطاب فرماتا ہے۔ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام کرے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن سکے۔ ہاں، اللہ اپنا پیغام بندوں تک کیسے پہنچاتا ہے؟ اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وحی کے ذریعے۔ وحی کی ایک اصطلاحی صورت ہے جو تیسرے نمبر پر آئے گی۔ ایک وحی کے لغوی معنی ہیں، اور وہ ہیں کہ چپکے سے تیزی سے کسی کو کوئی بات سجھا دینا۔ ایسی وحی اللہ نے نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، وہ نبیہ تو نہیں تھیں، اللہ خود فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کیا. اللہ نے چپکے سے یہ بات انہیں سجا دی کہ بچے کو ایک تابوت میں لٹاؤ اور تابوت کو پانی میں بہا دو. ایسی وحی اللہ نے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھی، ان آمنوا بی و برسولی، مجھ پر بھی مان لاؤ اور میرے رسول عیسیٰ پر بھی مان لاؤ. تو یہ وحی غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے، اللہ تیزی سے چپکے سے اس سے کوئی بات سجھا دے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ مجھے یہ الہام ہوا، ایک دم میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور پھر میں نے یہ کام کیا. نمبر دو، پردے کی اوٹ سے، جیسے اللہ نے شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا. اور نمبر تین، فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالی نبی کے قلب مبارک پر اپنا پیغام القا کرتا تھا، وحی کرتا تھا. اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نہ نبی آئے گا نہ اس طرح کی وحی ہوگی. تو یہ تین صورتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ بندوں سے کلام فرماتا ہے اور بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے. آیات 52-53 آخری آیتیں ہیں. ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا کہ قلبی ایمان، دل والا ایمان، یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کی آیات پر غور و فکر سے. آیات آفاقی جو ہمارے چاروں طرف ہیں اور آیات انفسی جو ہمارا اپنا وجود ہے، اس سے بھی ایمانی کیفیات حاصل ہوتی ہیں، لیکن ایمان کی تکمیل ہوتی ہے آیات قرآنیہ کے ذریعے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے ایک ایمان کی صورت حاصل تھی، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی. لیکن آپ کا ایمان کس سے مکمل ہوا؟ قرآن کے ذریعے سے. ما تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے شریعت کیا ہے، ایمان کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ہم نے آپ کے ایمان کو بھی اس قرآن کے ذریعے مکمل کیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب آپ وہ مینار نور ہیں کہ جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر انہیں ہدایت دے رہے ہیں، انہیں آپ گمراہی سے نکال رہے ہیں اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کے اختیار میں پوری کی پوری کائنات ہے. بالآخر اسی کی طرف تمام معاملات لوٹیں گے اور بالآخر وہی تمام انسانوں کے درمیان آخری فیصلہ فرمائے گا. اس کے بعد سورہ زخرف توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی مذمت بڑے مؤثر اسلوب میں وارد ہوئی ہے. آیات کا ترجیہ کچھ اس طرح سے ہے. آیات 1-14 بڑی پرجلال تمہید ہے اور جلال و جمال باری تعالیٰ دونوں کا ذکر ہے. آیات 15-45 میں مشرکین مکہ کی گمراہیوں کی مذمت ہے. آیات 46-56 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کے درمیان کشمکش کا بیان ہے. آیات 57-67 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے. آیات 68-78 میں اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے. اور آیات 79-89 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے. اب آیات 1-4، قرآن عربی کی اہمیت. قرآن اللہ کا کلام ہے. جس طرح سے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اللہ کے کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اگر اللہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو اللہ محدود ہو گیا، جبکہ اللہ لامحدود ہے. اسی طرح سے اللہ کا کلام اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا. اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اپنے کلام کو عربی زبان کے سانچے میں ڈھال کر ہماری طرف اللہ نے نازل فرمایا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اللہ نے گویا ہمارے لیے اپنی کتاب کے فہم کی سہولت پیدا کر دی، اسے عربی زبان میں نازل کر کے. انا جعلناہ قرآنا عربیہ لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو جو ام الکتاب میں ہے، جو لدینا ہمارے پاس ہے، لعلیم حکیم، بہت ہی بلند و بالا بڑی حکمت والا ہے، اس قرآن کو ہم نے عربی قرآن بنا دیا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. اللہ ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 5-8 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے. مشرکین مکہ کو قرآن حکیم کا نزول بڑا ناگوار تھا، اس لیے کہ ان کے جرائم بے نقاب ہو رہے تھے، ان کی گمراہیاں وہ کھل کھل کے سامنے آ رہی تھیں اور انہیں وعیدیں مل رہی تھیں جرائم کے اوپر. فرمایا اللہ ان آیات میں کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کئی سرکش قوموں کی طرف اپنے نبی بھیجے اور اپنی تعلیمات نازل کیں اور انہوں نے بھی نبیوں کسی طرح سے مخالفت کی. اور فاہلکنا من اشد منہم بطشن، جن میں بڑی قوت والے تھے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو مکے والے اگر یہ بھی نہ سدھرے اور انہوں نے بھی اگر ہمارے کلام کی مخالفت کی تو ہم اس وجہ سے کہ ان کو کلام پسند نہیں ہے ہم اس کلام کا نزول بھی روک دیں گے، کلام نازل ہوتا رہے گا، نہیں مانیں گے تو ان کا بھی وہی برا انجام ہوگا جو سابقہ قوموں کا ہوا ہے. یہ ہے دھمکی مشرکین مکہ کے لیے. آیات 9-14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کا بیان ہے. اللہ کے رسول پوچھتے تھے مشرکین سے کہ بتاؤ زمین آسمان کس نے بنائے، وہ کہتے تھے ماننا پڑتا تھا کہ یہ اللہ نے بنائے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بزرگ نے بنائے ہیں فلاں بت نے بنائے ہیں. تو فرمایا کہ جب اللہ نے بنایا آسمان و زمین تو پھر کیا جواز ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا. اور اللہ نے صرف آسمان زمین نہیں بنایا، اللہ کے اور بھی احسانات ہیں. نمبر ایک، اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں، تجارتی سرگرمیاں بھی انجام دے اور زراعتی فائدے بھی حاصل کرے. جب زلزلہ آتا ہے تو ہمیں زمین کی نعمت اس وقت احساس ہوتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے زلزلوں سے. نمبر دو، زمین میں اللہ نے قدرتی راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکیں. نمبر تین، آسمان سے انسانوں کی مختلف ضروریات کے مطابق پانی نازل فرمایا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے اپنی پیاس بھی بجھا سکیں، اپنی طہارت اور پاکیزگی بھی حاصل کر سکیں، اسی پانی کے ذریعے سے ان کے لیے طرح طرح کی نباتات اور ضروریات بھی پیدا ہو سکیں. نمبر چار، بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر کے کیسی کیسی نباتات پیدا فرمائیں. نمبر پانچ، جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ دوبارہ اٹھائے گا تاکہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوموں اور نیکوکاروں کو بہترین بدلہ دیا جائے، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تلافی کی جائے. نمبر چھ، اللہ نے ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی، جیسے سمندر کی سواری کشتیاں ہیں اور خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور ہیں. سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی شے ہمارے اختیار میں دے دی. یہیں پر وہ مسنون دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں سواری پر سوار ہوتے ہوئے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات کے جس نے اتنی طاقتور سواری ہمارے اختیار میں دے دی، ہم اس سواری کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے. اور ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انا الی ربنا منقلبون، ایک سفر تو ہم ابھی وقتی کر رہے ہیں، اس سواری پر بیٹھ کر ایک منزل دوسری منزل کی طرف جا رہے ہیں، ایک سفر ہمارا اور بھی جاری ہے اور وہ زندگی کا سفر ہے، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. بالآخر جا کے ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس روز کی جواب دہی میں سرخرو فرمائے اور اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. آیات 15-19 میں مشرکین مکہ کی جو گمراہیاں ہیں ان کی مذمت ہے. مشرکین مکہ پر واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں. فرشتے جو کہ عباد و مکرمون، اللہ کے بڑے عزت والے بندے ہیں، لیکن مشرکین نے انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اولاد باپ کا ایک جز ہوتی ہے، ایک باپ کا جز ہے جو کہ رفتہ رفتہ اس کی اولاد کی صورت اختیار کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ کا جز قرار دے دیا. وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزًا، گویا انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا جز قرار دے دیا. فرمایا کہ ان کے اپنے ہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو اس کی خوشخبری ملے تو شدید ان کو غصہ آتا ہے، افسوس کرتے ہیں کہ میرے ہاں وہ اولاد آئی ہے جو بجائے ہتھیاروں کے زیورات کو پسند کرے گی، اور جب کوئی جھگڑا قبائلی ہوگا تو میری مدد نہیں کر سکے گی. تو خود تو انہیں بیٹے پسند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بیٹیاں منسوب کر دیں. کیا فرشتے مونس ہیں؟ کیا یہ مکے والے موجود تھے جب اللہ فرشتوں کو مونس کے طور پر بنا رہا تھا؟ کہاں سے انہیں معلوم ہوگا کہ فرشتے مونس ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ان کے پاس ان کے ان گمراہ کن عقائد کی کوئی دلیل نہیں ہے. عنقریب قیامت قائم ہوگی اور گمراہیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آیات 20-21 میں بڑا اہم مضمون ہے. اللہ کا اذن اور ہے، اس کی رضا اور. ہر دور میں مشرکین اپنے شرک کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دے کر بھیجا ہے. انسان اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی اذن اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن اس نے انسان کو بتا دیا کہ یہ راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس کو اختیار نہ کرو. لیکن اللہ روکتا نہیں ہے، اگر روکے تو پھر اختیار انسان کے پاس کہاں سے رہ گیا؟ تو اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں. اس کے برعکس اگر انسان نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور جنت جیسی عظیم نعمت کی بشارت دیتا ہے. تو ہمیں اپنے کسی فعل کے لیے دلیل کے طور پر اللہ کے کسی حکم کو پیش کرنا چاہیے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم دیا. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، شیطان کا سکھایا ہوا بہانہ ہے. اللہ قادر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ گناہ سے روک دیتا، اللہ نہیں روکے گا، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا لیکن بتا دیا ہے کہ اذن میرا ہے، اس میں میری رضا نہیں ہے. میں نے سے پہلے بھی آپ کے سامنے مثال رکھی تھی، آپ کی خواہش ہے کہ بچہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرے، بچہ کہتا ہے نہیں میں میڈیکل میں جاؤں گا، آپ کی شدید خواہش تھی کہ انجینئرنگ پڑھے. جب بچہ ادھر ہی جاتا ہے تو بعض اوقات آپ خود کہتے ہیں جاؤ جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، اذن آپ کا ہے، فیس آپ دے رہے ہیں، اخراجات آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اس میں رضا نہیں ہے. اور اگر بچہ آپ کی مرضی کے مطابق کوئی رستہ اختیار کرتا ہے تو آپ کا اذن بھی ہے، آپ کی رضا بھی ہے. آیات 22 تا 25 میں فرمایا کہ شرک کے لیے دلیل باپ دادا کی پیروی. ہر دفعہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تم کیوں شرک کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے رستے کی پیروی کر رہے ہیں. رسولوں نے آ کر بہت سمجھایا اور فرمایا کہ باپ دادا کی پیروی کے بجائے اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات وہ زیادہ برحق ہیں. لیکن مشرکین نے رسولوں کی دعوت کو حقارت سے جھٹلایا اور پھر اللہ نے جھٹلانے والوں کو بدترین انجام سے دوچار کیا. آیات 26 تا 28 میں فرمایا کہ دین ابراہیم توحید خالص تھا. مکے والے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے تھے، جد امجد مانتے تھے اور ان کے ساتھ نسبت پر فخر کرتے تھے. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تو خالص توحید کا تھا، انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد کے سامنے صاف صاف اعلان کیا تھا کہ میں تمہارے سارے خود ساختہ معبودوں سے اظہار برات کرتا ہوں، میرا معبود صرف اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میرے لیے ہر معاملے میں سلامتی کی راہ نکالنے والا ہے. انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی تھی. سورہ بقرہ آیت 132 میں آتا ہے وَبَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو. کیا وصیت کی تھی؟ یا بنی یا، اے میرے بچوں، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے. اور وہ دین کیا ہے؟ دین اسلام. اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں، حالت فرما برداری میں. آیات 29 تا 32 میں مضمون یہ ہے کہ کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھل والا رزق عطا فرما. ان کی دعا کے نتیجے میں مکے میں امن و امان بھی تھا اور رزق کی فراوانی بھی تھی. لہذا مکے والوں پر اتنی اللہ کی عنایات ہوئی کہ وہ رفتہ رفتہ غافل ہو گئے عیش میں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی، ان کی وصیت سے بھی، ان کی دعوت سے بھی. اب جب ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تو انہوں نے بڑی ضد میں کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جادو ہے. اور مزید کہا کہ حضرت محمد یتیم ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے مکے اور طائف میں سے کسی سردار کو کیوں نہیں چنا؟ اس پر اللہ نے نبوت کیوں نہیں بھیجی؟ اسے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اپنا کلام اس کی طرف وحی کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نگاہ میں اہمیت سرداروں کی ہے، روپے پیسے کی ہے، اللہ کی نگاہ میں اہمیت پاکیزہ کردار کی ہے. دولت کی تقسیم کا نظام وقتی اور عارضی ہے. یہ اللہ نے اس لیے کسی کو زیادہ دولت دیے، کسی کو کم دولت دیے، تاکہ دنیا کا نظام چل سکے. جو بیچارے مالی اعتبار سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے مضبوط لوگ ان کو معاوضہ دے کر ان سے بعض مشقت والے کام کرا سکیں تاکہ نظام چلتا رہے. تو یہ ایک عارضی نظام ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر سب کے سب معاشی اعتبار سے ایک ہی سطح پر ہوتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اردو کا بڑا عمدہ محاورہ بات کو واضح کرتا ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی. تو یہ تو صرف اس لیے ہے کہ کوئی رانی ہو، کوئی نوکرانی ہو، تاکہ کام چلتا رہے. اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ وہ ہے کردار کی سچائی. ممکن ہے کہ جو نوکرانی ہے وہ اپنے تقوی، اپنے کردار کی وجہ سے جنت میں اونچے درجے پر ہو، اور ممکن ہے جو رانی ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پڑی ہوئی ہو. اللہ کے رسول نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے بہت ہی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی. المستدرک للحاکم میں اس کا ذکر ہے، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ نے تمہارے درمیان اخلاقی اعتبار سے بھی فرق رکھا ہے، جیسے اللہ نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کا رزق زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُوتِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دے دیتا ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. دنیا کی اتنی اہمیت نہیں ہے، دونوں کو دے رہا ہے. اہم بات کیا آ رہی ہے، وَلَا يُوتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، دین اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. فَمَنْ آتَاهُ الدِّينَ، تو جس کو بھی اللہ نے دین دیا ہے، دین کا فہم دیا ہے، دین پر عمل کی توفیق دی ہے، فقط احبہو، تو جان لو کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں انہیں لوگوں میں شامل فرمائے. آیات 33-35 میں فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی آسائشیں انتہائی کم تر ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو دنیا ہی میں ایسے نوازتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے تخت چاندی کے ہو جاتے، کہ بھائی جو کفر کرے گا اسے دنیا ہی میں مال دولت مل جائے گا. تو پھر خطرہ یہ تھا کہ انسان چونکہ جلد باز ہے، تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، آخرت پتہ نہیں کب آئے گی، نقد پکڑ لو، اور انسان کافر ہی ہو جاتا تاکہ مجھے سونے کے چھتیں اور سیڑھیاں اور تخت اور دروازے مل جائیں. فرمایا چاندی کیا، بلکہ یہ تمام چیزیں سونے کی ہو جاتی، ان کی سب کی اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں. اصل اہمیت اللہ کی نگاہ میں آخرت کی ہے، والآخرت للمتقین، اور آخرت متقیوں کے لیے، وہ آخرت انہیں کو ملے گی جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں. آیات 36-39 میں وضاحت کی گئی کہ شیطان کا وار کس پر چلتا ہے. فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہماری یاد سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ پھر اسے ہماری راہ سے بھٹکاتا ہے، اسے آخرت سے غافل کرتا ہے، اور دنیا سے اور قریب کرتا ہے. انسان دنیا میں اپنی ترقی کو دیکھ کر خود کو کامیاب سمجھتا ہے، بڑی ترقی ہو گئی، بڑے مکان بن گئے، جائیدادیں بن گئی، بینک بیلنس بڑھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اسے اپنے اوپر شدید غصہ آئے گا کہ میں نے عارضی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت اس کو دو پہ لگا دیا. اب اسے وہ شیطان نظر آ جائے گا جس نے اس کو گمراہ کیا تھا، اب اس کو دیکھ کر اس سے غصہ آئے گا اور وہ اس سے دور بھاگنا چاہے گا، لیکن اس روز کے یہ سارے جذبات اور یہ ندامت اور شرمندگی کوئی کام نہیں دے گی. اب شیطان اور شیطان کے اس پیروی کرنے والے دونوں کو ایک ساتھ جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، ہر وقت اپنی یاد اور اپنے احکامات کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 40-45 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا مضمون ہے. فرمایا کہ اے نبی، آپ بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق پیش کر رہے ہیں اور اپنے مشن کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے وہ اندھے اور بہرے ہیں، لہذا آپ فکر نہ کریں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان سے انتقام لے، اور ممکن ہے کہ آپ کے سامنے اللہ انہیں ملیا میٹ کر دے. بہرحال آپ کی توہین کرنے والے اور آپ کی دعوت کو جھٹلانے والوں کو برے انجام سے دوچار ہونا ہے. آپ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، یہ آپ کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ اور سیدھا راستہ ہے. اور سابقہ رسولوں سے پوچھیں، کیا مراد ہے اس سے، کہ تمام سابقہ رسولوں کی تعلیمات کو دیکھ لیں، کیا کسی رسول کی تعلیم میں یہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ کسی نبی نے آ کر اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے کسی اور کو بھی کوئی اختیار دے رکھا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. آیات 40-50 میں آل فرعون کی بدنصیبی کا ذکر ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ، انہوں نے نشانیوں کا مذاق اڑایا، پھر اللہ نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا، شاید گڑ گڑائیں، دل نرم ہو. حضرت موسیٰ کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے کہ دعا کیجئے، یہ عذاب ٹل جائے ہم ایمان لے آئیں گے. جب عذاب ٹل گیا پھر بھی ایمان نہیں لائے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو ان کی مجرمانہ روش کی سزا دی جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. آیات 51-56 میں فرعون کے تکبر کا ذکر ہے. فرعون نے جب دیکھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے اور ان کی مت مار دی, ان کی عقل کو مفروض کر دیا. اس نے کہا دیکھو ایک میں ہوں کہ جس کے اختیار میں پورے مصر کی بادشاہت ہے, پورا نہری نظام میرے کنٹرول میں ہے, جس کا چاہوں پانی بند کر کے اس کی کھیتی خشک کر دوں. ایک تو میرا اختیار ہے, میری مرضی چلتی ہے. دوسری طرف موسیٰ ہے جس کے پاس کوئی بادشاہت نہیں, کوئی اختیار نہیں, وہ اپنی گفتگو بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے معاذ اللہ. اگر واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہوتے, ان کا شاہانہ لباس ہوتا, انہوں نے سونے اور چاندی کی کنگن پہنے ہوئے ہوتے. اب ایسی باتیں کی کہ جس سے قوم کی مت مار دی, قوم کی عقل کو مفلوج کر دیا, اور قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کی پیروی کی. اور جب وہ سرکشی میں حد سے آگے بڑھے تو اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک عبرت بنا دیا. آیات 57-60 میں مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کا بیان ہے. مکہ والوں کو شدید نفرت تھی عیسیٰ علیہ السلام سے. وہ کہتے تھے کہ ان عیسائیوں نے ابراہ کی قیادت میں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور بیت اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی, اور آپ ان عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں. ہمارے معبود اچھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے تھے؟ ہمارے معبود تو فرشتے ہیں جنہیں کوئی بشری کمزوری لگی ہوئی نہیں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام تو بشر تھے, بشری کمزوریاں تھیں. اور ان کے پیروکار خود مانتے ہیں عیسائی کہ ان کو یہودیوں نے صلیب پہ لٹکا دیا تھا, تو کیا ہمارے معبود اچھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ تمہاری سارے کے سارے یہ بحثیں یہ کٹ حجتی ہیں, تم خامخی جھگڑنے والی قوم ہو, خامخی ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور بنی اسرائیل کے لیے ایک پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے. دیگر انبیاء کی طرح وہ بھی انسان تھے. اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کے بجائے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتا, لیکن فرشتے انسانوں کے لیے ماڈل اور نمونہ نہیں بن سکتے تھے. انسانوں کے لیے نمونہ تو کوئی انسان ہی بن سکتا ہے جس میں ساری بشری کمزوریاں ہوں, ان کمزوریوں کے باوجود وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ایک قابل تقلید مثال, ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے. اب آیات 61-62 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے, انہیں صلیب نہیں دی گئی. یہودی بھی غلط کہتے ہیں, عیسائی بھی غلط کہتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ صلیب دی گئی تھی اور بعد میں قبر سے اللہ نے ان کو زندہ کر کے نکال لیا, آسمان پہ لے گیا. اصل بات صحیح ہے کہ صلیب دی نہیں گئی, اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا, وہ زندہ ہیں, اور قرب قیامت اللہ تبارک و تعالی انہیں دوبارہ نازل فرمائے گا. فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ, حضرت عیسیٰ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کے دن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. ان کی پیروی سیدھا راستہ ہے, شیطان اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا, وہ انسان کا کلا دشمن ہے, اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آیات 63-67 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے بڑے واضح معجزات لے کر آئے. ان نے بنی اسرائیل کو انتہائی پر حکمت واضح نصیحت کے ذریعے سے توحید باری تعالیٰ کا درس دیا, اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی, اور ان کے درمیان اختلافات کا حل پیش کیا, اور بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان کی دعوت کی مخالفت کی. روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر مشرکین مکہ ماضی کے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں تو وہ بھی سدھر سکتے ہیں, لیکن عبرت حاصل نہیں کر رہے. کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں وہ فیصلے کے دن کا, یعنی قیامت کے دن کا. اس روز صرف متقی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے, ورنہ اس روز بڑے بڑے دنیا میں جو دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین, متقیوں کی دوستی یہاں بھی ہے وہاں بھی قائم رہے گی, اور جو دنیا دار ہیں یہاں تو دوست ہیں, وہاں جا کے ایک دوسرے کے خلاف شکایت کریں گے کہ اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا, اس نے مجھے مروا دیا, ایک دوسرے پہ لان دان کریں گے. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے اثرات ہمارے کردار پر بھی ہوں گے، وہ دوستیاں پائیدار ہیں، یہاں بھی ہوں گی وہاں بھی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے جہاں اور بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں وہاں پر اس کا بھی جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری دوستی، محبت، تعلق وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو. آیات 68 تا 73 میں فرما برداروں کا حسین انجام بیان ہوا، یعنی اہل جنت کا ذکر ہے. فرمایا کہ روز قیامت اہل جنت انتہائی سکون اور سرور کی کیفیت میں ہوں گے. جنت میں ان کا اور ان کی بیویوں کا شاندار استقبال ہوگا. انہیں سونے کی پلیٹوں اور پیالیوں میں مرغوب کھانے پیش کیے جائیں گے. تمام نفسانی خواہشات کی تسکین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب سے خوب تر سامان ہوگا. کثرت سے میوے ملیں گے اور اللہ فرمائے گا کہ تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. تلک جنت اللتی اور اس تو موہا بما کنتم تعملون، تم نے دنیا میں محنت کی، قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ تمہیں دیا ہے کہ تمہیں یہ ساری نعمتیں دی جا رہی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیات 74 تا 78 میں مجرمین کے برے انجام کا ذکر ہے. اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے مجرم ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اور ان پر سے ذرا سی دیر کے لیے بھی عذاب کو نہیں ہٹایا جائے گا. وہ انتہائی مایوس ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ جہنم کے عذاب کو جھیل رہے ہوں گے، لیکن یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کے اپنے جرائم کا نتیجہ ہوگا. جب وہ عذاب کی شدت سے بیزار ہو جائیں گے تو جہنم پر مامور فرشتے حضرت مالک علیہ السلام سے التجا کریں گے کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اہل جہنم کو موت دے دی جائے تاکہ ان پر سے عذاب کا سلسلہ یہ ختم ہو. لیکن جواب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، انہیں مسلسل عذاب کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے کہ ہم نے ان پر حق کو واضح کر دیا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر حق کو ناپسند کیا اور جہنم میں جانے کی راہ اختیار کی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو مجرمین کی روش اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے، آمین. آیات 79 تا 73 میں مشرکین مکہ کے سازشوں کا جواب ہے. اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ تنہائی میں جمع ہو کر سازشی منصوبے بناتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ہمارے فرشتے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان کے سارے کے سارے مشوروں کو، سازشوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. لہذا وہ کیا ہمارے نبی کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں اور کیا انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. مزید فرمایا کہ اگر واقعی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتی یا کوئی اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندگی کرتے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اولاد کی خواہش اور ضرورت سے بالکل پاک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے. مشرکین پھر بھی اگر حق تسلیم نہیں کرتے تو جو سیاہ مال کرنے ہیں کر لیں، عنقریب روز قیامت اپنی حرکتوں کا وبال چکھ لیں گے. آیات 84 تا 86 میں عظمت باری تعالیٰ کے کچھ نکات بیان ہوئے. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی ہے. آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی وہی معبود ہے، سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود ہر شے پر اللہ کی مرضی جاری و ساری ہے، اللہ کی بادشاہت قائم ہے. نمبر تین، قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، تمام انسانوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور نمبر پانچ، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں وہ کسی کی سفارش کرے مگر اللہ جسے اختیار دے اور جس کے حق میں اختیار دے. شفاعت کرنے والے بھی کسی کے حق میں بیجا دلائل نہیں دیں گے، بلکہ شفاعت کیا ہوگی، وہ اللہ سے رحم کی التجا کریں گے کہ اللہ اس بندے پر رحم فرما دے. آیات 87 تا 89 میں مشرکین مکہ کی محرومی کا ذکر ہے. مشرکین مکہ سے جب بھی پوچھا جاتا کہ ان کا خالق کون ہے تو جواب دیتے کہ اللہ. البتہ ان کی بدنصیبی اور محرومی یہ تھی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ سے فریاد کی کہ ان ہاؤلاء قوم لا یؤمنون، اے اللہ میں نے پوری کوشش کر لی ہے، یہ مان کے نہیں دے رہے، یہ نہیں ایمان لا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ فسپا انہم وقل سلام، اے نبی آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور انہیں کہیے سلام. یہ سلام کوئی محبت والا نہیں ہے، یہ سلام جدائی والا سلام ہے. فسوف یعلمون، ان قریب اپنے اس روش کا انجام یہ جان لیں گے. اس کے بعد سورۃ دخان، مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد. اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے شبہات اور اعتراضات کا بڑا مؤثر جواب دیا گیا، اس کا رد کیا گیا. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-8 میں اللہ کی بھی عظمت کا بیان ہے اور شب قدر کی بھی عظمت بیان ہوگی. آیات 9-16 میں مشرکین مکہ پر ایک دنیوی عذاب کا ذکر ہے. آیات 17-33 میں آل فرعون پر عذاب کا ذکر ہے. آیات 34-42 میں مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے، اور آیات 43-59 میں پھر جہنم اور جنت کا ذکر ہے. اب آیات 1-8، اللہ تعالی اور شب قدر کی عظمت. فرمایا کہ جو اصل قرآن ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اللہ نے اسے ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ نے ایک ہی رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے سماع دنیا پہ نازل کر دیا. ایک مقام ہے بیت العزت، حدیث میں سے بیت العزت کہا گیا، وہاں پر پورا قرآن نازل کر دیا گیا. دوسرے مرحلے میں پھر قرآن نازل ہوا ہے 23 برس کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. قرآن حکیم کے نزول کا مقصد ہے لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرنا. فرمایا انا کنا منذرین. شب قدر کی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں پورے ایک سال کے معاملات، ان کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، متعلقہ فرشتوں کے حوالے. ہر فیصلہ اللہ کی حکمت اور رحمت کا مظہر ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی روایتیں اس حوالے سے ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ آیتیں بھی شب قدر کے بارے میں، جیسے وہاں بھی فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، شب قدر میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین تمام معاملات کے ساتھ. بالکل یہاں پر بھی وہی مضمون ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے ہر حکم اللہ کا، جو بڑے حکمت کا مظہر ہوتا ہے. تو شب برات کا ذکر قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، احادیث میں ہے، کئی احادیث ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری اکثر و بیشتر ضعیف ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان راتوں میں عبادت کا زیادہ اہتمام کریں کہ جن راتوں کا معاملہ صحیح احادیث میں آیا ہے. وہ راتیں کون سی ہیں؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں، عیدین کی راتیں ہیں، یکم شوال اور 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ کی بری 10 راتیں ہیں. ان راتوں میں اہتمام ہمارا کم ہوتا ہے، ایک ایسی رات میں اہتمام زیادہ ہوتا ہے کہ جس کا معاملہ میں نے عرض کیا کہ زیادہ تر کوئی ایک روایت بھی اس میں مستند نہیں ہے، سب کے نزدیک ساری روایتیں ضعیف ہیں. مزید فرمایا کہ اللہ نہ صرف رحم کرنے والا بلکہ ہر بات کا سننے والا اور ہر معاملے کا جاننے والا ہے، وہی تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. جملہ مخلوقات کی زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ صرف ہمارا نہیں، ہمارے تمام سابقہ آبا و اجداد کا بھی رب ہے. اللہ ہمیں اپنی کامل بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 9-16 میں مشرکین مکہ پر عذاب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو بھیجتے تھے تو قوموں پر ایک عذاب بھیجتے تھے ہلکا سا، تاکہ قوموں کے اندر ایک رقت پیدا ہو، وہ ڈریں اور نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں. تو جب مکے والوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا، اس کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا. ایک تو غذا کی قلت کی وجہ سے پریشانی، اور اس خوش سالی کے پورے عرصے میں گرد و غبار ایک دھوئیں کی طرح مکے پر چھا گیا، جسے کہا گیا دخان، پوری سورت کا نام ہی دخان ہے. ایک عجیب خوف کی کیفیت لوگوں پر پیدا ہو گئی، خوف بھی تھا اور بھوک اور جو ہے وہ قحط، غذا کی قلت بھی تھی. اللہ کے رسول کے پاس آ کر عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، رب اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے رب ہمارے ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا ایمان نہیں لائیں گے، ہم عذاب دور کر بھی دیں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنے واضح رسول آئے، 40 برس کی زندگی انہوں نے ان کے درمیان گزاری ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے، اب یہ کون سا ایمان لے آئیں گے؟ لیکن اگر ہم عذاب دور کرتے ہیں، اگر پھر بھی ایمان نہ لائے، تو پھر قیامت کے دن ان کو بڑے عذاب، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر اس سے گزرنا ہوگا. آیات 17-22 میں آل فرعون کی مجرمانہ روش کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرایا اور بالآخر فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر مار مار کے شہید کر دیں، رجم کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے فریاد کی کہ یہ مجرم حق کو قبول کرنے پر تیار نہیں بلکہ یہ مجھے شہید کرنے پر تل گئے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا اس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ آیات 23 تا 29 میں آل فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک مقررہ رات پر اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کے نکلیں، دریا پر عصا مارے، دریا پھٹ جائے گا، خشک راستہ وجود میں آ جائے گا، اس راستے سے گزر کے دریا کے پار اتر جائے اور دریا کو پھٹا رہنے دیں، اسے دوبارہ عصا مار کے نہ جوڑیں۔ ہوا کیا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے آیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نکال دیا ان کے آرام دہ گھروں سے، ان کے قیمتی خزانوں سے، ان کے خوبصورت باغات سے، ان کے ٹھنڈے چشموں سے، اور بعد میں یہ نعمتیں ہم نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ اب جب فرعون پہنچا ہے دریا کے پاس، پھٹا ہوا راستہ دیکھا ہے، دریا پھٹا ہے، راستہ موجود ہے، راستے میں داخل ہو گیا، جب عین راستے کے درمیان میں پہنچا، سمندر دوبارہ مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر جو ہے وہ ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض، ان کی اس بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، یعنی کائنات کی کسی بھی شے کو ان کی بربادی پر افسوس نہیں ہوا، بلکہ کائنات کی ہر شے نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ خسکم جہاں پاک، گندگی سے زمین کا سینہ صاف ہو گیا۔ آیات 30 تا 33 میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اللہ نے انہیں چن لیا، انہیں ایسے انعامات دیے جو کسی اور کو نہیں دیے۔ ان میں من و سلوہ کا نزول ہوا، 6 لاکھ افراد کے لیے خوراک آسمان سے آ رہی ہے، ایک ہی پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور 6 لاکھ افراد پر ہر وقت بادل سایہ کیے رہتے۔ پھر اللہ نے تورات جیسی نعمت بھی دے دی۔ یہ نعمتیں بھی تھیں اور آزمائش بھی تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ناشکری کی اور اس کے بعد ذلیل ہوئے۔ آیات 34 تا 37 کا مضمون ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے، ان کا شبہ تھا، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بس ایک ہی زندگی ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے مردہ آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آئے ہمارے سامنے، اگر وہ لے آئے گا تو ہم مان لیں گے۔ چونکہ ان کا یہ انداز تکبرانہ تھا، اللہ نے اسی ٹون میں جواب دیا کہ یہ مکے والے زیادہ طاقتور ہیں یا وہ قوم تبا، اب یہ قوم سی قوم ہے کوئی اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قوم سبا ہے، یہ یمن کی کوئی قوم تھی جو کہ بہت متکبر تھی، اللہ نے اسے تتر بتر کر دیا، جیسے قوم سبا کو اللہ نے تتر بتر کر دیا تھا، سورہ سبا میں اس کی تفصیل ہے۔ فرمایا یہ طاقتور ہے کہ قوم تبا، یا وہ اقوام جو قوم تبا سے بھی پہلے تھی، وہ زیادہ قوت والی تھی، زیادہ اسباب والی تھی، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مشرکین مکہ کی کیا حیثیت ہے، اگر یہ باز نہ ہے تو اللہ ان کو بھی ہلاک کرے گا۔ آیات 38 تا 42 میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا ضروری ہے، اس مضمون کو واضح کیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور کل مخلوقات میں سے کسی کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، انسان کا بھی مقصد ہے اور وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کرنا، لہذا دنیا کی زندگی میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب قیامت کے دن اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا، تو قیامت ہونی چاہیے، دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے تاکہ امتحان کا نتیجہ نکلے۔ اس روز اللہ سب کو زندہ کرے گا اور پھر ہر ایک کو اس کی دنیا کی زندگی کی روش کے مطابق بدلہ دے گا۔ اس روز کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا، نہ کہیں اور سے مدد حاصل ہوگی۔ دنیا میں تو ہوتا ہے کہ سفارش یا رشوت اس سے کام چل جاتے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ بے شک زبردست بھی اور رحم فرمانے والا بھی۔ آیات 43 تا 50 میں آخرت میں برے انجام کا ذکر ہے، ناکام لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو ناکام ہوں گے، دنیا میں اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، امتحان میں فیل ہو جائیں گے، وہ مجرم جہنم میں ہوں گے، ان مجرموں کو کھانے کے لیے زقوم کے درخت کا پھل دیا جائے گا۔ جو پیٹ میں جا کر ابلتے ہوئے گرم پانی کی طرح جوش مارے گا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان مجرموں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دو اور پھر ان کے سروں پر کھولتے ہوئے پانی کی دھارے مارو. مجرموں کے سر کے سرداروں سے اللہ فرمائے گا تم دنیا میں بڑے زبردست اور معزز سردار تھے, انا کانت العزیز الکریم, میری نافرمانی میں تم سب سے آگے آگے تھے, اب اس عذاب کا مزہ چکو جس کے بارے میں تم شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے. اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے, مجرمانہ رویے سے محفوظ فرمائے. آیات 51-63 میں فرما برداروں کے حسین انجام کا ذکر ہے. اللہ کی فرما برداری کرنے والے روز قیامت حسین باغات اور ٹھنڈے پانی کے چشموں سے فیضیاب ہوں گے. ان کا بالائی لباس باریک ریشم کا اور زیری لباس دبیز ریشم کا ہوگا جو ساتر ہوگا. جنت کی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا. وہ مرغوب میووں سے لطف اندوز ہوں گے, جن کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں ہوگی, جتنا مانگیں گے اتنا ملتا رہے گا. وہاں ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی, اب کسی موت کا امکان نہ ہوگا. بلا شبہ یہ اللہ کا عظیم فضل ہے جو انہیں عطا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آخری آیات میں کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی مبارک زبان سے بڑا آسان کر دیا ہے. جو پھر بھی نہیں سمجھنا چاہتا وہ ضد پر ہے, وہ ہٹ دھرمی پر ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق سے دشمنی کر رہا تھا. آپ انتظار کیجئے, وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں. سورہ جاثیہ آخری سورت ہے 25 پارے کی, کافروں پر اتمام حجت کی سورت. اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت, بنی اسرائیل کی روش کے بیان, مختلف اعتراضات کے جوابات اور آخرت کے احوال کا نقشہ کھینچ کر کافروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا گیا ہے اور ان پر حجت تمام کر دی گئی ہے. آیات کا ترجیہ کچھ اس طرح سے ہے. آیات 1-15 آیات الہی سے اعراض کا انجام ہے. آیات 16-22 شریعت کی پیروی کا حکم ہے. آیات 23-26 خواہشات پرستوں کی مذمت ہے. اور آیات 27-37 احوال آخرت کا بیان ہے. اب آیات 1-6 آیات الہی کا بیان ہے. تین طرح کی آیات جن کا ذکر بار بار آتا رہتا ہے ہمارے دروس میں, ان کا ذکر ہے. نمبر 1, آیات آفاقی میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق, زمین پر بسنے والے مختلف جاندار, رات اور دن کا نظام, آسمان سے برسنے والی بارش اور بارش سے زمین کا زندہ ہونا اور بدلنے والی ہواؤں کا تذکرہ, یہ ساری نعمتیں بیان کی. بڑا پیارا شعر ہے اصغر گونڈوی صاحب کا غالباً, کہ حق میری دسترس سے باہر ہے, حق کے آثار دیکھتا ہوں میں. یہ کائنات کی ساری قدرتیں اور نعمتیں اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ بنانے والی ہستی بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے. نمبر 2, آیات انفسی, یعنی انسان اگر اپنی ذات پر غور و فکر کرے تو یہ بھی اللہ کی معرفت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کتنا عظیم تخلیق ہے انسان کا اپنا وجود, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت موجود ہے, اللہ کی پہچان موجود ہے. اللہ نے نیکی اور بدی کی معرفت رکھی ہے, اپنی طرف رغبت انسان کے اندر رکھی ہے. باطنی اعتبار سے بھی کیا کچھ ہے, ظاہری اعتبار سے بھی کیا کچھ ہے. مرزا عبد القادر بیدل کا بڑا پیارا شعر ہے فارسی میں, کہ ستم است گر حوست کشد کہ بے سیر سرو سمندرا, تجھے غنچہ کم نہ دمید آئی در دل کشا بچمن درا. بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہیں باہر جا کر باغات اور پھولوں کی سیر کی بڑی خواہش ہے, تم بذات خود غنچے سے کم نہیں ہو. اپنے دل کا دروازہ کھولو اور اندر کے چمن کی سیر کرو, تمہارے اندر اللہ کی معرفت کا سامان موجود ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. نمبر 3, آیات قرآنیہ جو مکمل حق ہیں اور انسان کے دل سے زنگ اور پردے ہٹا کر اسے معرفت ربانی سے بھر دیتی ہیں. تو ان 6 آیات میں ان تینوں آیات کا بیان ہے, تین نشانیوں کا. آیات 17-11 میں آیات الہی سے اعراض کی سزا ہے. فرمایا کہ جو لوگ ان آیات کو دیکھتے ہیں پھر بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے, پھر بھی اللہ کو نہیں پہچانتے, بلکہ اللہ کی آیات پر اعتراض کرتے, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک ذلت والا عذاب ہے. ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہ آئے گی, نہ کوئی سفارش انہیں فائدہ دے گی. اللہ ہمیں اس غفلت اور اس مجمانہ ربش سے محفوظ فرمائے. آیات 12-13 میں تسخیر کائنات کی بشارت ہے. پہلے فرمایا کہ اللہ نے وسیع و عریض سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا, بڑی بڑی بحری کشتیاں جہاز ایجاد کر کے انسان سمندر کو کس قدر بڑے پیمانے پر اسباب کے نقل و حمل، تجارتی مقاصد اور صحت افزا گوشت کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیسے کیسے موتی مونگے نکال کر اپنے زیب و زینت کا سامان فراہم کر رہا ہے. آگے فرمایا صرف آسمان نہیں، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، اللہ نے تمہارے لیے وہ تمام آسمان، تمام زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ مسخر کر دیا، پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی. تحقیق کرو، جستجو کرو اور ان مظاہر قدرت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو. اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں نے پھر غور و فکر کیا، کئی مظاہر قدرت کو پہلے دریافت کیا، پھر اس کے بعد ان کو قابو میں لائے، تسخیر کیا، اور تسخیر کرنے کے بعد ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا. یوں مثال سے سمجھیے کہ کسی نے الیکٹرونز کی قوت کو محسوس کیا، الیکٹرون میں قوت ہوتی ہے، اس کرنٹ کو پھر پہلے قابو میں لائے کہ اس کو قابو کیسے کریں، اب اس کرنٹ کے ذریعے سے کئی ایجادات اس سے استفادے کے لیے، کرنٹ کے ذریعے پنکھا بھی چل رہا ہے، بجلی بھی چل رہی ہے، نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے تحقیق اور جستجو کا یہ کام رفتہ رفتہ اہل مغرب کے حوالے کر دیا اپنے اسپین والے دور میں، اور خود اس سے غافل ہو گئے. انہوں نے ہم سے یہ نعمت لی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ترقی کرتے ہوئے، اور ہم دنیا میں بھی پیچھے رہ گئے اور دین میں بھی پیچھے رہ گئے. ایک بار جب یورپ گئے تھے تو وہاں جا کر انہوں نے مرثیہ کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد کے وہ علم و حکمت کے خزانے ہیں لیکن یورپ والوں کے پاس ہیں، اور وہ ان سے استفادہ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آیات 14-15 میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ کافروں کے بارے میں جلدی نہ کرو. فرمایا کہ اے نبی، اہل ایمان سے کہیے ان کافروں کو اللہ سزا دے گا، ان کے جرائم کی سزا کے حوالے سے جلدی نہ کریں، بلکہ ذبی ذرا ان کو مہلت دیں، ڈھیل دیں، جو اچھا عمل کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برا عمل کر رہا ہے اپنی بربادی کا سامان کر رہا ہے، عنقریب اللہ کے یہاں جا کے فیصلے ہو جائیں گے. آیات 16-17 میں بنی اسرائیل کی بدنصیبی کا ذکر ہے. اللہ نے انہیں چن لیا، نبوت بھی دی، کتابیں بھی دی، عادلانہ شریعت بھی دی، مادی نعمتیں بھی دی، روحانی نعمتیں بھی دی، لیکن انہوں نے باہم ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اختلاف کیا اور بالآخر حق کے راستے کو چھوڑ دیا. قیامت کے دن فیصلہ ان کے بارے میں ہوگا کہ ان میں سے کون حق پر تھا اور کون ضد پر تھا. آیات 18-20 میں کہا گیا کہ اب مسلمانوں کی آزمائش ہے، بنی اسرائیل تو اپنی ناشکری اور حسد کی وجہ سے ناکام ہو گئے، اب ہم مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے. اللہ نے ہمیں کتاب اور عادلانہ شریعت دی ہے، اب ہماری خیر اسی میں ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اسے نافذ کریں اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی راہ پر نہ چلیں. خواہشات کی پیروی کرنے والے متحد ہو کر حق سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ شریعت کی پیروی کرنے والوں کو بھی متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ متحد ہو کر وہ اس پر عمل، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کریں. اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخر ہو جائیں گے. اللہ میں یہ سعادت نصیب فرمائے. آیات 21-22 میں موضوع یہ ہے کہ کیا شریعت پر عمل کرنا نہ کرنا برابر ہے؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے، اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، ہر انسان کو معاف کر دے گا، گویا شریعت پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے برابر ہے، اللہ سبھی کو معاف کر دے گا. ان آیات میں اس تصور کی زوردار نفی ہے، ایسے تصورات کو انتہائی گمراہ کن قرار دیا گیا. اللہ نے کائنات کی ہر شے بامقصد بنائی ہے، انسان کا مقصد ہے اللہ کی بندگی، یعنی اس کی شریعت پر عمل کرنا. جو مقصد پورا کرے گا سرخرو ہوگا، جو مقصد پورا نہیں کرے گا وہ کوڑا کرکٹ ہے، اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ جلا دینے کے قابل ہے، اسے جلا دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 33 میں مضمون یہ ہے کہ نفس کی غلامی بھی شرک ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو اگر نفس کی پیروی ہو رہی ہے تو یہ بھی شرک ہے، بت پرستی شرک ہے، نفس پرستی بھی شرک ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لی کورا اون ایرا اون نیست، ہمارا نفس کسی طرح فرعون سے کم نہیں، لیکن اس کے پاس لشکر تھا فرعون کے پاس، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. ہمارے نفس کے پاس لشکر نہیں ہے، خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن ہے اس کی روش بالکل فرعون کی طرح، اللہ کو نہیں اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا رہے ہوتا رہے، میں نے اللہ کا حکم نہیں ماننا، میں تو وہ کروں گا جو میری خواہش ہے. مزید فرمایا کہ بعض لوگ علم رکھنے کے باوجود نفس پرستی کر رہے ہوتے ہیں، ان میں علماء سو بھی مراد ہیں، ہیں بڑے عالم لیکن تقویٰ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، قول و فعل کا تضاد ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. اور اہل علم سے مراد وہ بھی ہیں جو سائنسدان بھی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے مظاہر قدرتوں کی تاثیر دیکھی، ان کو قابو میں لائے، ان کے ذریعے سے کئی ایجادات کی، لیکن جس ہستی نے وہ قدرت پیدا کی ہے اس ہستی کی معرفت سے محروم رہے. اقبالی کے اشعار ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنے افکار کی خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. آیات 24-26 میں دہریت کی گمراہی، اللہ اور آخرت دونوں کا انکار، اس کا تذکرہ ہے. دنیا میں بہت کم لوگ دہریت کا شکار ہوئے ہیں لیکن ہر دور میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود بنی ہے، ہم خود بنے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ، اور جب اللہ نہیں ہے تو پھر آخرت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کا تصور ہی اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک بدلے کے دن کے طور پر بنایا ہے، جس دن اللہ بدلہ دے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں، ہم ہلاک نہیں ہوتے مگر زمانے کی گردش سے. جب ان کے سامنے واضح آیات پیش کی جاتی ہے قرآن کی، اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں اپنے باطل نظریے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے مردہ آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. جواب دیا گیا کہ اللہ تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے ایک عمل کا حساب لے گا، تم مانو نہ مانو حقیقت یہی. تمہارا اعتراض یہ ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہے، بغیر کسی دلیل کے. جواب اس ٹون میں دیا گیا کہ ایسے ہوگا مانو یا نہ مانو. آیات 27-29 میں فرمایا کہ گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے. فرمایا کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا. جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے. ہر امت عاجزی کے ساتھ گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گر کر سجدہ سجود ہوگی. ہر انسان کا حساب اس کے نام اعمال کے مطابق ہوگا اور اسی کے مطابق اسے بدلہ ملے گا. نام اعمال میں درد ہر بات درست ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے علم کامل کی بنیاد پر ہوگی. یعنی کہہ سکیں گے کہ فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے. اللہ ہم سب کو اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. آیات 30-33 میں روزے قیامت اچھے اور برے انجام کا ذکر ہے. جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کیا، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. یہی ہے بالکل واضح کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جن بد نصیبوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سخت گرفت میں ہوں گے. اللہ ان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے فرمائے گا کہ تم نے میری آیات کو بڑے تکبر سے جھٹلایا، میری نافرمانی کی، اور میری نافرمانی کرتے ہوئے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا. آخرت کا انکار کیا اور صاف کہا کہ ان نہ ظن و الا ظن وما نحن بمستیقنین. ہمیں آخرت کے بارے میں گمان سا تو ہوتا ہے شاید ہو جائے، کوئی ضمیر اندر سے ڈانٹتا ہے برائی پر، شاید کو برا نتیجہ نکل جائے، ہمیں یقین نہیں ہے. فرمایا اب آخرت واقع ہو چکی ہے اور تمہارے جرائم تمہارے سامنے آ چکے ہیں، اب عذاب تمہیں گھیر لے گا، وہ عذاب کہ تم جسے تم نے مذاق سمجھ رکھا تھا. اللہ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. اب آیات 34-37 آخری آیات ہیں سورہ جاسیہ کی بھی اور 25 پارے کی بھی. مجرمین کے لیے حسرت ناک بیان. جب یہ مجرم بد نصیب جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اللہ مزید ان کی حسرت میں اضافہ فرمائے گا. اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جیسے تم نے روز قیامت کے حساب کتاب کو بلا رکھا تھا. تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی. تم میری آیات کا مذاق اڑاتے رہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے. اب نہ تمہیں کوئی رحم کی اپیل کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی تمہارا اس عذاب سے کوئی نکلنے کا امکان ہے. البتہ ایک مزید نقطہ یہ بیان ہوا کہ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا. اسی لیے آخری آیات میں اللہ کے لیے شکر اور بڑائی کا بیان ہے. یعنی اس اللہ کا شکر ہے جو بلا شبہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اس کی بڑائی جاری و ساری ہے، اور وہ مظلوموں کی خوب داد رسی کرنے والا ہے، ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقع سزا دے کر اس نے مظلوموں کے سینے کو کیا خوب ٹھنڈک اور فرد بخشی ہے۔ اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے اور انہیں بھی نیکی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدا و رحما، اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔